الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ نساء کی پہلی آیت جس کو یہاں سر عنوان بنایا گیا ہے، اس سے جو اصول نکلتے ہیں وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے بیان فرمائے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اقتباس تزکیہ نفس کی دوسری جلد سے ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک یہ کہ یہ دنیا کوئی بیرائی کا گلہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بھیڑوں کا گلہ ہے جس کا کوئی چرواہا نہیں ہے، رائی چرواہا. ایک یہ کہ یہ دنیا کوئی بیرائی کا گلہ نہیں ہے بلکہ اس کو خدا نے وجود بخشا ہے جو سب کا پروردگار ہے. اس وجہ سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں دھاندلی مچائے اور منمانی کرنے کی جسارت کرے، بلکہ سب کو اس خداوند کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو سب کا خالق و مالک ہے. یعنی جو پہلی بات اس آیت میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اندیشہ ناک رہو. تم یہاں ایسے نہیں بھیج دیے گئے ہو کہ جدھر چاہو گے منہ مارو گے، جس کھیت میں چاہو گے چر کے فارغ ہو جاؤ گے، جس کی کھیتی چاہو گے اجاڑ دو گے اور جس گلے میں چاہو گے جا کر بیٹھ جاؤ گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایک رائی ہے، ایک چرواہا ہے، اور اس نے تمہیں چرنے چگنے کے لیے بھیجا ہے، اور جو حدود اس نے مقرر کر دیے ہیں اس کے اندر رہو گے تو ٹھیک، ورنہ اس کے ہاتھ میں ایک عصا بھی ہے. یعنی بیرائی کا گلہ نہیں ہے یہ دنیا. ایک یہ کہ یہ دنیا کوئی بیرائی کا گلہ نہیں ہے، یعنی یہ بغیر چرواہے کا کوئی ریوڑ نہیں ہے جو چر رہا ہے اور جہاں چاہے منہ مار لے، بلکہ اس کو خدا نے وجود بخشا ہے جو سب کا پروردگار ہے. اس وجہ سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں دھاندلی مچائے اور منمانی کرنے کی جسارت کرے، بلکہ سب کو اس خداوند کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو سب کا خالق و مالک ہے. پہلی بات یہ بتائی گئی ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی نفس حضرت آدم سے وجود بخشا ہے، ایک ہی جان سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے. اس وجہ سے نسب کے اعتبار سے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. عربی اور عجمی، کالے اور گورے سب برابر ہیں. ان میں کسی کو کسی پر ترجیح ہوگی تو اقتصادی صفات کی بنا پر ہوگی، یعنی ترجیح ہوگی تو ان صفات کی بنیاد پر ہوگی جو انسان کسب کرتا ہے، اچھا اخلاق اپناتا ہے، کوئی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ترجیح ہوگی. لیکن خلقت کے لحاظ سے کوئی کسی پر ترجیح نہیں رکھتا، نہ کوئی عربی اجمی پر، نہ کوئی کالا کسی گورے کے اوپر، سب آدم کی اولاد ہے. اس کے سوا شرف کے دوسرے معیارات سب باطل ہیں، یعنی اقتصادی صفات کے علاوہ شرف کا کوئی معیار نہیں. اس بنیاد پر کوئی شریف یا وزی نہیں قرار پائے گا کہ وہ کالا ہے یا گورا ہے، یا وہ عدنان کی اولاد ہے یا کیوں میاں آپ کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. یا کہتان کی، یہ عرب کے جد ہیں عدنان اور کہتان. تو شرف کا کوئی معیار اس کے سوا نہیں. اب جو کچھ بھی شرف ہے وہ اقتصادی ہے، یعنی آپ نے اچھا اخلاق اقتصادی جس کو آپ خود کماتے ہیں، ایسا نہیں کہ خلقت میں آپ کوئی شرف لے کر آئے. اگر آپ نے اعلیٰ اخلاق اپنائے ہیں تو وہ آپ کے لیے باعث شرف ہے، اپنی کسی صلاحیت کو جلا بخشی ہے تو وہ باعث شرف ہے. لیکن کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے اس آیت میں کہ سب آدم کی اولاد ہیں. تیسرا یہ کہ جس طرح سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اسی طرح سب کی ماں بھی اصلاً ایک ہی حضرت حوا ہے. یعنی یہ دوسری بات بھی بتا دی گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ باپ سب کا ایک ہے، ماں بھی سب کی ایک ہی. اس اعتبار سے بھی کسی کو کسی پر کوئی ترجیح اور فوقیت حاصل نہیں ہے، یعنی ماں کے لحاظ سے بھی سب ایک ہی نفس کی اولاد ہیں اور باپ کے لحاظ سے بھی سب ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں. اس اعتبار سے بھی کسی کو کسی پر کوئی ترجیح اور فوقیت حاصل نہیں ہے. ایک ہی ماں باپ سے یہ پورا گھرانہ وجود میں آیا ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے، یہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے وجود میں آیا ہے. حضرت حوا آیت سے واضح ہے کہ حضرت آدم ہی کی جنس سے ہے. یعنی دوسری بات بھی آیت میں واضح کر دی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انفیریئر مخلوق ہے، کسی اور جگہ سے پیدا ہوئی ہے، ایک ہی جنس ہے. یعنی اگر انسان ایک جنس ہے تو اسی کا ایک حصہ آدم ہے اور اسی کا ایک حصہ حوا ہے. یہ بات بھی آیت میں واضح کر دی گئی ہے. حضرت حوا آیت سے واضح ہے کہ حضرت آدم ہی کی جنس سے ہیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ عورت مرد کے مقابل میں کوئی حقیر اور فروتر مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس شرف میں برابر کی شریک ہے جو انسان کو بحثیت انسان حاصل ہے. یعنی اگر جانوروں پر انسان کو کوئی شرف حاصل ہے تو اس میں آدم اور حوا میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن نے دونوں کو ایک ہی جگہ رکھ دیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ ایک کو پیدا کرنے کے بعد دوسرے کو کسی اس سے کم تر جگہ سے پیدا کیا گیا ہے، ایک ہی جنس سے. یعنی خاص طور پر جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے، خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جنس سے پیدا کیا. تو تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے. چوتھا یہ کہ انسانی معاشرے میں، یعنی انسانوں کا معاشرہ وجود میں آ گیا ایک مرد و عورت سے، تو اس انسانی معاشرے میں ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنا ہے، مدد بھی حاصل کرنی ہے. یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ مجبوری ہے، یعنی انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے. چوتھا یہ کہ انسانی معاشرے میں تعاون و تناسر نصرت حاصل کرنا، مدد حاصل کرنا، تعاون و تناسر کی بنیاد وحدت الہ، وحدت آدم اور اشتراک رحم کے عقیدے اور جذبے پر ہے. یعنی یہ بات قرآن مجید نے وہاں بتائی، کہا نا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتوں کے بارے میں بھی خبردار رہو. تو پہلے یہ بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے، اس وجہ سے اس بنیاد پر بھی کوئی تفریق نہیں ہو سکتی. پھر دوسری بات یہ بتائی کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، ماں باپ بھی ایک ہی ہیں، اس بنیاد پر بھی کوئی تفریق نہیں ہو سکتی. اور تیسری بات یہ بتائی کہ تم سب کی پیدائش کا طریقہ جو ہے وہ اشتراک رحم پر مبنی ہے، یعنی رحمی رشتے ہیں جو وجود میں آئے ہیں. اسی ماں کے رحم سے بھائی پیدا ہوا ہے، اسی سے بہن پیدا ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں بھی توجہ دلائی. اب ویسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور طریقے سے لوگ پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو دوسری آیت نازل کرنی پڑے، لیکن فی الحال یہی صورتحال ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سے اصل میں ایک عقیدہ بھی پیدا ہوتا ہے. عقیدہ یہاں مذہبی معنی میں استعمال نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ ایک فلسفیانہ بنیاد ہمیں فراہم ہوتی ہے. گویا میسج جو ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ نہ معبود الگ الگ ہیں، ایک ہی خداوند ہے سب کا، اور نہ ماں باپ الگ الگ ہیں، ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں سب لوگ، اور نہ ان کی پیدائش کے لیے کوئی الگ الگ طریقے اختیار کیے گئے ہیں، بلکہ اسی رشتے کی بنیاد کے اوپر ماں باپ اور بہن سب بن رہے ہیں، ایک ہی یونٹ ہے جو دہرایا جا رہا ہے. تو اشتراک رحم، ان تین چیزوں کی کو گویا فلسفیانہ اساس کے طور پر ماننے کے بعد، یہ آج آپ کو بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی کہ بڑی واضح بات ہے، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن کبھی انسانی تاریخ پڑھی ہے انسان نے کیا کیا اس معاملے میں؟ یعنی کالوں اور گوروں کے درمیان کیا ہوا ہے، عربیوں اور اجمیوں کے درمیان کیا ہوا ہے، انسانوں کی حکارت کے کیا کیا فلسفے وجود میں آئے ہیں، طبقات کی بنیاد پر کیا کیا مصیبتیں انسان نے جھیلی ہیں. آج کی دنیا بہت مختلف دنیا ہے، اس میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے اس زمانے میں کہ الہ بھی ایک ہے، سب کا ایک ہی الہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خداوند نے مجھے پیدا کیا اور کسی دوسرے خداوند نے آپ کو پیدا کیا. تو خالق ایک ہے، وحدت الہ، اور ماں باپ ایک ہے، اور رحمی رشتوں کی بنیاد ایک ہے. جب تینوں چیزیں ایک ہیں تو پھر اس کے بعد انسانوں کے درمیان خلقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اگر میرے اشتراک رحم کے رشتے کے نتیجے میں میرے بھائی بہن پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے اشتراک رحم کے رشتے آپ کے بھائی بہن بھائی پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ رحمی رشتوں کا جو باہمی تعلق ہے، اس کا ایک جذبہ ہے جو انسان کے اندر رکھا گیا. یہ جذبہ کیا ہے؟ عجیب چیز ہے یہ. ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں تھا، یعنی یہ بات بیان ہو گئی. لیکن نہیں، اس کے اندر ایک چیز ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا آگے ہے. ایک چیز وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے ماں باپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ویسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر جذبے کے لحاظ سے جیسے میرے ماں باپ کے معنی میں پیدا ہو جائے؟ اگر ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی ہے تو سب بہن بھائی، لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ کو، مجھے یا آپ کو اگر ابھی بتایا جائے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تمہارے بھائی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو جو میرے جذبات ہوں گے کیا وہ وہی ہوں گے اگر مجھے بتایا جائے کہ ابھی ایک بس کا حادثہ ہوا اور اس میں آدم کے کچھ بیٹے اور حوا کی کچھ بیٹیاں؟ نہیں ہے نا یہ بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری جذبہ ہے ہمارے اندر قریبی تعلق کے اشتراک رحم کا، فطری جذبہ ہے نا. یعنی اس کے حوالے سے جب میں یہ سنتا ہوں کہ آدم اور حوا دونوں میرے ماں باپ تھے، آدم اور حوا کے کچھ بیٹے ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ابھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو میں اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد پڑھاتا رہوں کوئی قیامت نہیں آئی. اگر مجھے اپنے بھائی کے بارے میں یہ معلوم ہو اور یہ کام کروں تو یہ اشتراک رحم کے جذبے کے منافی ہو, یعنی میرا ضمیر بھی مجھے مرامت کرے گا, میں رہ ہی نہیں سکوں گا, اور آپ بھی محسوس کریں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میری ماں حالانکہ ہم سب کی ماں ایک, میرا باپ حالانکہ ہم سب کا باپ ایک, میرا بھائی, تو اصل میں یہ رحمی رشتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ تم ایک دوسرے کی مدد چاہتے ہو, تو یہ اصل میں وہی چیز ہے. مدد چاہتے ہو سے مراد نہیں مدد آپ مانگتے ہیں, بلکہ آپ ایک دوسرے کی اس احتیاج میں جیتے ہیں, اور یہاں سے اگر ریسپانس نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہے. یعنی اگر میرا بیٹا غلط رویہ اختیار کرے تو تکلیف ہوتی ہے, کسی اور کا بیٹا میرے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی. یہی بہن بھائیوں کا معاملہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی, ایک الہ کی وحدت, دوسرے آدم و حبا کی یعنی ماں باپ کی وحدت, اور تیسرے اشتراک رحم یعنی رحمی رشتے جو ہیں, جو رشتے اصل میں ماں باپ کے تعلق سے وجود میں آتے ہیں, ان کے قرب کی بنیاد پر ایک جذبہ, ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اس تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے دائیات پیدا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے تعاون و تناسر کے دائیات پیدا ہوتے ہیں, اور اس میں گلہ اور شکایت پیدا ہوتی ہے. یہ ہے نا یہ چیز, تو یہ اشتراک رحم. ان تینوں چیزوں پر انسانی معاشرے میں تعاون و تناسر کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے, ہر ایک پر واجب ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ اس اشتراک کا حق پہچانے اور اس کو ادا کرے. یعنی اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کا حق نہ, اپنے بھالہ کے ہیں تو سارے آدم کے بیٹے نا, سب بھائی ہیں, اپنے بھائی کا حق نہ پہچانے تو ہم ملامت کرتے ہیں نا اسے. اپنے باپ کے بڑھاپے میں, یہ اپنا باپ کیا عجیب چیز ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ ہے نا کوئی ایک چیز جو پیدا کی گئی. میں نے ابھی ذکر کیا جس عظیم شخصیت کی یہ ہم پڑھ رہے ہیں, یہ ان کی تفسیر کا ایک حصہ یا ان کی کتاب کا ایک حصہ, یعنی وہ ہم سب کے باپ تھے, روحانی باپ تھے. لیکن جب وہ اس آخری مرحلے میں پہنچے تو پھر ان کا بیٹا ہی تھا اصل میں, جو ان کا بیٹا تھا ہم نہیں تھے. یعنی آپ دیکھیے ایک تعلق اور بھی, ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکے جو ان کا اپنا بیٹا کر رہا تھا, وہ ہم اس طرح نہیں سنبھال سکے. ہم میں سے ہر ایک بے بس تھا, کوئی بھی نہیں یہ کر سکتا. تو اس وجہ سے اس موقع کے اوپر, یعنی ہم زیادہ قریب تھے فکری لحاظ سے, ہم زیادہ قریب تھے ذہنی لحاظ سے, اولاد اتنی قریب نہیں تھی, لیکن جو رشتہ اس وقت مدد طلب میں آیا وہ کون سا تھا؟ وہ اس طرح کے رہے, یعنی وہ وہی رشتہ تھا, وہ بیٹے کا رشتہ تھا, وہ بھائی کا رشتہ تھا, وہ اٹھاتا ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے, اور بڑا کمال کا قانون, مطلب اسی پر سب کچھ مبنی. اس کو اس آیت میں خاص طور پر نمایاں کیا ہے. ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ اس اشتراک کا حق پہچانے اور اس کو ادا کرے, اور ساتھ ہی اس امر کا اہتمام رکھے کہ کوئی ایسا نعرہ لوگوں پر غالب نہ ہونے پائے جو اس فطری اشتراکیت کو منہدم کر دینے والا اور اس کی جگہ کسی جاہلی جذبے کو ابھارنے والا. یہ فطری اشتراکیت ہے. اشتراکیت جو ہے نا سوشلزم, کمیونزم, ایک تو وہ ہے, یہ فطری اشتراکیت ہے جو خاندان پر قائم کی گئی ہے. یعنی یہ دیکھیے اتنی فطری ہے, جیسے میں نے اس کی مثالیں دی ہیں, کہ اس کے اندر ایک پلیٹ ہو سکتی ہے, اس کے اندر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک باپ جو ہے سارے بیٹے آ کے اس کو اپنے کمائی دے دے اور وہ برابر تقسیم کر دے, اگرچہ ان میں سے کوئی زیادہ کماتا ہو, اس میں ہو سکتا ہے, لیکن اس سے آگے نہیں ہو سکتا, اس سے آگے خلاف فطرت ہو جائے گا. یہاں تک یہ فطری اشتراکیت. فطری اشتراکیت کو منہدم کرنے والا کوئی اصول جو ہے وہ سوسائٹی میں غلبہ نہ پانے پائے, اس کو بیان کیا نا, وتق اللہ الذی, ڈرو اس پروردگار سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو, اور ولرحام, اور رشتوں کے بارے میں بھی خبردار رہو, اس لیے کہ اس پر بنیاد قائم کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے سارے معاملات کی. اگر اس طرح کی کوئی چیز ابھرتی نظر آئے تو یہ پورے معاشرے کے لیے ایک شدید خطرے کا الارم ہے, اور معاشرے کے ہر درد مند کا فرض ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے اپنا زور صرف کرے. آیت کے آخر میں وتق اللہ الذی تساءلون به والارحام, اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم باہم دیگر طالب مدد ہوتے ہو, اور ڈرو قطع رحم سے کے الفاظ سے اسی خطرے سے متنبہ کیا ہے, اس لیے کہ حقیقت میں یہی ستون ہے, یہی ستون ہے. ستون کون سے ہیں؟ وحدت الہ, وحدت آدم, اور اشتراک رحم. اس لیے کہ حقیقت میں یہی ستون ہے جن پر اسلام نے خاندان, معاشرے اور ریاست کی عمارت تعمیر کی ہے. جب تک یہ ستون قائم ہے یہ عمارت قائم رہے گی, جب یہ کمزور پڑ جائیں گے عمارت خطرے میں پڑ جائے گی, اور جب یہ گر جائیں گے عمارت بھی پابند زمین ہو جائے گی. یعنی یہ بنیادیں اساسات ہیں. یہ اس آیت میں جا رہے ہیں. ان آیت کا انہوں نے تجزیہ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس آیت میں یہ تین اصول چار اصول بیان ہوئے ہیں, چار باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں بنیادی. یہ اساسات ہیں, اساسات یعنی یہ گویا فنڈامنٹلز ہیں, بنیادیں ہیں, اساسات ہیں, بیسکس ہیں. یہ اساسات ہیں جن پر معاشرت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے دین میں زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی اب معاشرت قائم کرنی ہے, یہ اساسات بیان ہو گئی, ان پر ہم نے معاشرت کی عمارت اٹھانی ہے. تو معاشرت کی عمارت کیسے اٹھائی جائے, یہاں ایک نازک سوال پیدا ہوتا ہے. اگر یہی اساسات ہیں, یہی صورتحال ہے, انسان اسی طرح سے ایک دوسرے سے تعاون و اشتراک کا طالب ہے, اسی طرح بچے کو باپ چاہیے, ماں چاہیے, اسی طرح بڑھاپے میں اعزہ چاہیے, اقربا چاہیے, اسی طرح خاندان کا اشتراک, اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسانی معاشرت کی ابتدا کے لیے کیا اصول اپنایا جائے. کیا یہ کہ ایک مرد و عورت آزادانہ جنسی تعلق قائم کریں, سال چھ مہینے گزاریں, جب چاہیں چھوڑ دیں, یہ کیا جائے, یا زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ ماں اور باپ کے رشتے وجود میں آئیں, بہن اور بھائی کے رشتے وجود میں آئیں, وہ بیوی میسر ہو, وہ عورت میسر ہو کہ جس کے ساتھ بڑھاپا گزارا جا سکے, وہ مرد میسر ہو کہ جس کے ساتھ جب ساری کشش ختم ہو جائے تو اس وقت بھی جذبات کا ایک تعلق قائم ہو. یعنی یہ پھر وہ طریقہ ہوگا یا یہ. تو انبیاء علیہ السلام کے دین میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ معاشرت کی اساسات اگر یہ ہے, اگر یہ نہیں ہے تو بحث کر لیجئے, اگر انسان کو یہ ضرورت نہیں ہے تو گفتگو کر لیجئے, اگر وہ بچپن کے مراحل میں محتاج نہیں ہے ماں باپ کا, خاندان کا, اور بڑھاپے میں ایک مرتبہ پھر, تو اس پر نزاع ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ سب درست ہے اور انسان کو یہ سب چاہیے تو پھر اس سوال کا جواب کیا ہے, یعنی پھر کیا ہونا چاہیے. اس کا جواب انبیاء علیہ السلام کے دین میں یہ دیا گیا کہ زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ ہے. یعنی ایک مرد و عورت میاں اور بیوی بن کے, میاں اور بیوی بننے کا مطلب کیا ہے, یعنی اب یہ اصل میں مرتے دم تک کی رفاقت ہے, الا یہ کسی وجہ سے توڑنی پڑ جائے. یعنی ہم نے فیصلہ کیا ہے جب ہم نکاح کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, بیاہ کرتے ہیں, فیصلہ کیا کیا ہے کہ ہم دونوں اب یک جان دو قالب ہو کر رہیں گے جب تک جیتے. اب جوانی بھی تیرے لیے ہے اور جب بچے پیدا ہوں گے تو ماں اور باپ کے جذبات بھی ان کے لیے ہیں, اور ہمیں ماں اور باپ کی حیثیت سے اب سارے اشار کرنے اور ساری قربانیاں کرنی ہیں. اب ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی ہم دونوں نے اٹھا لی ہے. انہوں نے ہماری ہی آغوش میں ہمکنا ہے, بڑھنا ہے, گھٹنوں چلنا ہے, اوپر کھڑے ہونا ہے, لڑکپن اور بچپن کے مراحل گزارنے ہیں, شباب کو پہنچنا ہے. ہم نے فکر کرنی ہے ان کی تعلیم کی, تربیت کی. جب یہ کمانے والے نہیں ہیں تو ان کے لیے کمانا ہے اور بے مفت کمانا ہے, اور ان کے اوپر خرچ کرنا ہے, اور خرچ کرتے ہوئے پلٹ کر نہیں دیکھنا کہ کیوں خرچ کر رہے ہیں, اور ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہوئے آخر پھر ان کو نئی زندگی میں داخل کرنا ہے, اور پھر بوڑھے ہو کے ان کے پاس جانا ہے اور ان کی بیگم سے ڈانٹانی ہے. جی ہاں, محاورہ یہ اصل میں اس میں وہ رحم کو ایک استعارے کے طور پر لیا جاتا ہے.
میں اشتراک رحم کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں, یعنی ایک تو نا جی بتک اللہ الذی تسارون بھی بل ارحام, یہاں پہ تو رشتے داروں ہی کے, لیکن اشتراک رحم جو ہے
یعنی رحم کا مشترک ہونا, اصل میں تعلق اور رشتے داری کا مشترک ہونا, اس کے لیے اردو میں بولتے ہیں
یہ, یعنی
ایسے بولا جائے. بالکل یہ اساسات ہیں, یعنی آپ سمجھ گئے نا یہ بات. اس بنیاد کو بہت اچھی طرح اس میں گفتگو کر لیجیے, بحث کر لیجیے جتنے دن کرنے, کیونکہ ہمارے اور مغرب کے درمیان بنیادی اختلاف یہاں شروع ہوتا ہے. یعنی انبیاء کی تہذیب میں اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے تہذیبیں بے نیاز جب ہوئی ہیں دنیا میں, تو بنیادی اختلاف یہاں شروع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان کو, بلکہ انبیاء کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ خاندان کو وجود دلائے, میاں بیوی کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کریں. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح محض ایک ضابطہ نہیں رہ جاتا, بلکہ یہ ہے تو معاشرت قائم ہے, یہ نہیں ہے تو نہیں قائم. اس جگہ پر اگر کھڑے ہو گئے نا, تو انبیاء علیہ السلام کے دین میں زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے, ورنہ انبیاء علیہ السلام کو آپ کے عیش و عشرت سے کوئی بیر نہیں ہے, کوئی بیر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر اس کے بعد جو دوسری چیز وجود میں آتی ہے اس میں پھر کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی, کہ اب جو بچے پیدا ہوں گے, جو دو سال کی ایک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی رفاقت سے جو کچھ وجود میں آ گیا ہے, ان کا کون سنبھالنے والا ہے, کیا ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟
لیکن جن ممالک میں جن تعداد ہے جی وہاں بھی انسانیت انسان بستے ہیں اور زندگیاں بسر ہوتی ہیں اور معاشرے بلکہ ان کی قوموں کو دیکھا جائے تو آن دا ہول ہم سے بہتر لوگ ہوتے ہیں.
جی درست فرمایا آپ نے, یعنی وہ اسی لیے بہتر ہے ابھی تک کہ ابھی یہ سب کچھ ٹوٹا نہیں, ابھی اس کے ٹوٹنے کا عمل بہت, جہاں ٹوٹ گیا ہے وہاں پھر بڑھاپے کے وہ مسائل زیر بحث آ گئے ہیں کہ جن کا تصور کر کے آدمی کانپ اٹھتا ہے. یعنی یہ اسی لیے ابھی ہم جب باہر سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے سب کچھ ٹوٹ گیا, ایسا نہیں ہے, ابھی بہت کچھ قائم ہے. جس دن یہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا اس دن انسان کتے اور بلیوں کی طرف پھر رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ابھی تو بہت کچھ باقی ہے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ انسان اس کو توڑتا ہے پھر لوٹتا ہے, توڑتا ہے پھر لوٹتا ہے اور بار بار لوٹتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ توڑنے کا کوئی تجربہ کر لیا گیا ہے, بلکہ توڑنے کا عمل بھی پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو کچھ آدھا کر لیا جاتا ہے. مسئلہ وہی ہے. اب یہ ہے کہ اس کا انہوں نے حل سوچا تھا کہ چلیے جی اولڈ ہاؤسز بنا کر بڑھاپے میں ریاست ذمہ داری اٹھا لیں, لیکن معلوم ہوا کہ نرس دی جا سکتی ہے, روٹی دی جا سکتی ہے, بیڈ روم دیا جا سکتا ہے, ٹی وی لگایا جا سکتا ہے, شفقت محبت جذبات تعلق کہاں سے لائے, یہ کدھر سے لائے, وہ بیٹا کہاں سے لایا جائے جس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, وہ آغوش کہاں سے لائی جائے جس میں پوتا ہمکتا ہے بڑھاپے میں, وہ نہیں بہتر آتی. تو اصل میں قدرت کا بنایا ہوا جو نظام ہے وہ یہ ہے. یہ اساسات ہیں جن پر معاشرت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے دین میں زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس مقصد کے لیے تمام دائیات ازل ہی سے ان کے دونوں کے اندر ودیت کر دیے گئے. یعنی کیا دائیات ہیں؟ ایک مرد عورت کی طرف, عورت مرد کی طرف فطری میلان رکھتی ہے, دونوں اس رفاقت کے لیے اندر سے بیتاب ہوتے ہیں. اس کے بعد بچے کی پیدائش اور ماں بننے کا دائیا ان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے, کوئی معمولی مشقت کا معاملہ نہیں ہے یہ, لیکن عورت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ اس کے اندر رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے تمام دائیات ازل ہی سے ان دونوں کے اندر ودیت کر دی. اصل میں یہ کوئی جو ہے نا 16-17 سال کی, وہ جو میں نے ابھی آپ کو شعر سنایا نا مولوی میر حسن کا, یہ جو معاف کیجیے گا وہ جو مثنوی جو مصنف ہے, برس 15 یا کہ 16 کا سن جوانی, یہ سارے فلسفے اسی زمانے کے ہوتے ہیں اور کوئی 10-20 سال چلتے ہیں, جیسے ہی بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے نا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یعنی رفاقت پیدا ہوتی ہے, تعلق قائم ہوتا ہے, اس کے بعد دونوں مل کے زندگی کی جدوجہد کرتے ہیں, دونوں اپنے لیے ایک چھت تلاش کرتے ہیں, دونوں بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور وہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ 2-4 سال گزار لیے, اس کے بعد ہماری راہ وہ ہے, آپ کی راہ وہ ہے, تو وہ سب کچھ وجود میں نہیں آتا جو پھر بڑھاپے کے اندر کی وہ جنت بناتا ہے. اصل میں تو ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کشش کھوئی گئی, جب اب نیا رفیق نہیں مل سکتا, جب تلاش کرنے کے لیے جایا جائے تو نتائج جھارے کو معلوم ہے. اللہ
جی میں عرض کرنا چاہتا تھا, آئیڈیل تو وہاں پہ بھی ابھی یہی ہے کہ عمر بھر کا ساتھ ہو.
جی بھلے, اس میں کوئی شک نہیں.
یہ جو 1-2 سال کی بات ہے وہ ایک سٹیج سے پہلے تک کی بات ہے, لیکن ایک دفعہ جب نکاح ہو جائے, شادی ہو جائے, تو بڑی زبردست ایمانداری کا تقاضا.
میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بھی فطرت یہی کہہ رہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے,
لیکن جو وہ ایک یہ خلا یا ایک سپیس پیدا کرتی ہیں, وہ جو ایک عمر بھر کا رشتہ ہے اس سے پہلے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ 15-16 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ ایک وقفہ پیدا ہونا چاہیے جبکہ لوگ زندگی گزار سکیں. شادی تو ہونی ہے 27-28 سال 30 سال کی عمر میں, جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے, نوکری پہ ہوں گے, اور اگر اس سے پہلے ہوگی شادی کم عمری میں 18-19 سال جیسے کہ ہوا کرتی تھی مغرب میں بھی 200 سال پہلے, تو پھر یہی ہوگا کہ عورت کا استحصال ہوگا, عورت کی تعلیم نہیں ہوگی, عورت کم عمری میں جو ہے بچے اس پیدا ہوں گے, اور اس کا جو ایک اوور آل شخصیت کی نمو جو ہے وہ رک جائے گی, وہ اسی ایک اپنے جو ایک جسمانی جو اس کے تقاضے ہیں اور جو پیدائش اور پرورش اسی میں تمام عمر لگی رہے گی. اس لیے وہاں یہ ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ 8-10 سال کا ایک وقفہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں عورت کی بھی اپنی نشو و نما ہو سکے, اس دوران چونکہ کچھ فطری تقاضے ہیں ان کو بھی 27-28-30 سال کی عمر تک مؤخر نہیں کیا جا سکتا, اس لیے اس حوالے سے ایک آزادی جو ہے وہ پیدا کی جائے. لیکن آئیڈیل تو الٹیمیٹلی پھر وہی ہے کہ تمام عمر کا ساتھ ہو اور اکٹھے بوڑھے ہوں اور سب کچھ ہو. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس 8-10 سال میں ذہن اس طرح ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے لیے ممکن نہیں رہتا بعد میں پوری عمر اکٹھے رہنا, ایک ایسی آزادی سے وہ گزرتے ہیں. یہ تو ایک بحث ہو سکتی ہے کہ کیا اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں بعد میں نہیں چلتا ساتھ, وہ 8-10 سال کے عرصے کی وجہ سے نہیں چلتا. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے مکمل طور پہ اس کو دو سال کے کی رفاقت کو ہی بنا لیا ہے آئیڈیل، یہ تو درست نہیں ہے بات.
میں بھی یہ کر رہا ہوں، میں بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، یعنی یہ خیال نہیں ہے صحیح. حالانکہ جو اصول قائم کیا گیا ہے اس کا تو تقاضا وہی تھا، لیکن چونکہ انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہوا. اب صرف اتنی بات رہ جاتی ہے کہ اچھا یہ کام تو کر ہی لیں گے، فطرت تو یہی کہتی ہے اس سے پہلے کچھ کھل کھیل لیں. لیکن اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر پائیدار رفاقت کی اساسات آہستہ آہستہ منظم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں نے دو چار قطرے شراب کے پی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اصل میں جب آپ ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے انحراف کو آپ کو بند کرنا پڑتا ہے، یعنی ورنہ پھر اس کی سینسٹی اور اس کا تقدس قائم نہیں رکھا جاتا، کوئی اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا. پھر اس کے سوا پھر اس کے بعد یعنی جو رفاقتیں اب وجود میں آنی جائز ہیں وہ بعد میں کس اصول پر روک دی جائیں، اس کے روکنے کی پھر کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی انسانی دائیات جو ہیں وہ جس طریقے سے اس آٹھ دس سال کے زمانے میں اپنے اوپر ضبط نہیں کر سکتے، وہ اپنے بعد میں طلب و کیشی کے جذبات کو بھی پھر کنٹرول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بھی انسان کے اندر اتنا ہی بڑا جذبہ پایا جاتا ہے. یعنی کیوں ایک کے ہو کر رہ جائے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں، یعنی پھر تقدس آگے بھی مجروح ہوتا رہتا ہے، مسلسل ہوتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اصل بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ٹریفک جو ہے وہ بغیر کسی تردد کے بائیں ہاتھ کبھی تصادم نہ ہو، تو پھر آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ کبھی کبھی آپ کو لیل آ جائے تو پھر آپ دائیں ہاتھ بھی چل دیا گئے. یعنی آپ کو پھر لازمن پابندی لگانی پڑتی ہے اس کے اوپر، ورنہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اساسات ہیں جن پر معاشرت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے دین میں زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس مقصد کے لیے تمام دائیات ازل ہی سے ان دونوں کے اندر بدیت کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ دو قالب یکجان ہو کر اس رفاقت کا حق ادا کر سکیں. ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی یعنی اللہ کی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس مقصد کے لیے اس نے تمہارے اندر محبت اور ہمدردی ودیت فرمائی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور کرنے والے ہیں. یعنی یہ گویا اعلان کیا اس بات کا کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا کہ عورت اور مرد کی رفاقت سے، مستقل رفاقت سے ایک تعلق وجود میں آئے، اور یہ کوئی غیر فطری سا حکم ہے. نہیں، انسان کی فطرت کے اندر اس کے تمام دائیات موجود ہیں، وہ تلاش کرتا ہے، اسی چیز کے لیے تڑپتا ہے. اور جیسے کہ ابھی انہوں نے فرمایا، بالکل ٹھیک بات ہے کہ اصل میں آئیڈیل یہی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اب وہی مسئلہ ہے کہ چلیے پہلے کچھ منہ مارا جا سکتا ہے یا نہیں مارا جا سکتا، یعنی اتنی بات رہ جاتی. پورے انسان کو اس کے بچپن سے بڑھاپے تک سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو صاف واضح ہوتا ہے، پورے انسان کو، یہ دیکھیے یہاں اصل الفاظ جو ہیں اہم وہ یہ ہیں، پورے انسان کو، آپ انسان سارے کو سامنے رکھیں، پورے انسان کو اس کے بچپن سے بڑھاپے تک سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اس کی حیاتی، نفسیاتی اور معاشرتی ضرورتوں کے لحاظ سے یہی طریقہ عقل و فطرت کے مطابق ہے. یعنی انسان کی جو ضرورتیں بھی ہیں، خواہ وہ حیاتی ہیں، خواہ وہ نفسیاتی ہیں، خواہ معاشرتی ہیں، تینوں چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت مستقل رفاقت کے ساتھ زندگی بسر کریں. یعنی اس اصول کو مان لیجئے، اس کے بعد مثال کے طور پر انحراف ہو گیا، جیسے کہ یعنی انحراف کو اصول نہ بنائیے، ہو جائے گا، یعنی ہوتا ہے، اصول نہ بنائیے یا اس کے جواز کا فتویٰ نہ دیجئے، ہو جائے گا. لیکن وہ ہو جائے گا اگر اس اصول کو آپ نے محکم پکڑا ہوا تو پھر کوئی بڑا فساد پیدا نہیں ہوگا، وہ انحراف ہو جاتا ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے، لیکن اس انحراف کو اصول نہ بنائیے. یہی طریقہ عقل و فطرت کے مطابق ہے، چنانچہ اس سے جو معاشرت وجود میں آتی ہے، یعنی یہ طریقہ کہ مستقل رفاقت کے ساتھ میاں بیوی اس دنیا میں ابتدا کریں گے معاملات کی، یہ طریقہ جو ہے اس سے جو معاشرت وجود میں آتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل قانون انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بنی آدم کو دیا ہے. ذیل میں ہم اس کے ان نصوص کی وضاحت کریں گے جو قرآن و سنت میں اب خدا کی ابدی شریعت کے طور پر بیان ہوئے ہیں. یعنی یہ گویا تمہید تھی قانون معاشرت کی، کہ جو اسلام کا قانون معاشرت ہے وہ اصل میں اس چیز پر مبنی ہے، اس میں جو اصول بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خداوند ہے جو ہمارا خالق ہے، ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں اور اس اعتبار سے ہم میں سے کسی کو کوئی ترجیح دوسرے پر حاصل نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ اجمی کو عربی پر، کسی کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ہمارے اندر ایک اشتراک رحم کا، رشتوں کا ایک جذبہ پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جذبہ جو ہے یہ معاشرت کو وجود میں لاتا ہے. اور اس جذبے کو اگر آپ اس کے صحیح جگہ پر قائم کرنا چاہتے ہیں، اس میں تقدس پیدا کرنا چاہتے ہیں، سینکٹیٹی رکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر، تو پھر عفت کا قانون ہوگا. یعنی آپ اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں گے دوسروں کے ساتھ تعلق سے، اور اس تعلق کی پدا کریں گے ایک میاں بیوی کے رشتے سے. یہ گویا اصول ہے. اس اصول کے اوپر اب قانون دینا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس جی
بغیر نکاح کے اگر کوئی ماں ہے اور بغیر نکاح کے اگر کوئی باپ ہے تو کیا ان کی وہ فیلنگز نہیں ہوں گی کہ وہ رات کو جاگ کے اور دن کو کما کے ان کی پوری جو ضروریات ہیں ان کو اس طرح سے پورا کریں جس طرح کے نکاح میں بندھے ہوئے ماں باپ کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے جو نکاح سے ہی؟
مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک خاتون نے ایک مرد سے ایک بچہ پیدا کر دیا، اس کی عمر تھی 18-19 سال. اب اس کو دوسرے مرد کی ضرورت ہے، تو ماں کے فرائض ادا کرنے کے لیے وہ مرد تعاون کرے گا؟ آزاد نا تعلق ہے.
لیکن جو ماں ہے اس کی مدر،
یعنی صورتحال تو یہ ہے، صورتحال نہیں، ماں باپ دونوں کا تعلق پیدا ہونا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں. ماں ماں ہی نہیں بن سکے گی، کیسے بنے گی؟ آپ نے کبھی دیکھا کسی خاتون کو طلاق ہو جائے اور پیچھے بچے ہوں اور دوسرے گھر میں جا کے بسنا پڑے؟ یعنی دیکھیے نکاح ہی دوسرا کرنا ہے، مسائل کی ایک دنیا وجود میں آ جاتی. یعنی اس کی اپنی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی عفت کے معاملے میں وہ تردد کا شکار ہوتی ہے، کیا کریں ان کا؟ کبھی رکھ کے دیکھ لیں؟ یہ تو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل. اصل میں یہ رشتہ جو ہے یہ ماں تو ماں ہی رہے گی، لیکن وہ ماں پھر تڑپے گی مامتا کے اظہار کے لیے، پھر اس کے پاس مواقع نہیں ہوں گے اس کے اظہار کے لیے، اس کو وہ چھت میسر نہیں ہوگی جس میں وہ اطمینان کے ساتھ مامتا کے جذبات میسر کر سکے، کیونکہ اس کو اپنی بعض دوسری ضرورتوں کے لیے اب دوسرا مرد تلاش کرنا ہے، اور دوسرے مرد کے کچھ اپنے تقاضے ہیں. یہ تو رہے گا نا. تو جب آپ مستقل رفاقت سے ابتدا کرتے ہیں، ماں باپ کا مل کر ایک خوبصورت رشتہ وجود میں آتا ہے جس میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور پھر وہ اثار وجود میں آتا ہے. اگر میرا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے میں یہ اثار کیوں کروں گا کہ ماں کو یہ اجازت دوں کہ وہ جا کے اس کے پاس سو رہے ہیں؟ مطلب مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ نازک مسائل نہ چھیڑوں، بات یہ ہے کہ وہ پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کبھی زندگی میں، اندازہ ہو جائے گا کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یعنی میں نے تو دیکھا کہ اپنے سامنے میں نے دیکھا کہ بعض خواتین کی دوسری شادی کرائی گئی اور کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ اب بچے یا دادی اور دادا کے پاس رہیں یا نانی اور نانا کے پاس رہیں. کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس اس کے علاوہ. یعنی ان کو ماں باپ کی رفاقت میسر کرانا ناممکن ہو گیا. اور پھر وہ صورت بن جاتی ہے میرے بچے اور تمہارے بچے مل کر ہم دونوں کے بچوں کو مار رہے ہیں. اس کا ظہور نہیں ہو سکتا نا، انسٹنکٹ زیر بحث نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو وہ ماں باپ میسر نہیں آ سکتا، مامتا تو موجود ہے. زیر بحث یہ نہیں ہے کہ نکاح کے بغیر مامتا تو فطرت ہے. اب وہ مامتا اپنا اظہار کیسے کرے؟ یعنی اس کے رستے میں ایک کبھی ہیکل مرد حائل کر دیا گیا جو دوسرا آ گیا، اور دوسرے کے بعد اس اصول پر تیسرا بھی آنا چاہیے، اور تیسرے کے بعد چوتھا بھی آنا چاہیے، اور ہر ایک کے بچے پیدا کر دینے کے بعد ایک ایک کے بارے میں پھینکتے چلے جانا چاہیے. اور وہ چونکہ وہ بھی اسی اصول پر اب دوسری رفاقت تلاش کر رہا ہے، تو وہ باپ کے فرائض کیسے انجام دے؟ یعنی کبھی تصور کیجیے نا، ماں اور باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جذبات کی کتنی قربانی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب دونوں مل کے کر سکتے ہیں. اس میں کبھی کبھی جب حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر حادثہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ پھر آسان، یتیم وجود میں کہاں سے آیا ہے؟ یعنی یتیم کیا کھوتا ہے، کیا کھو دیتا ہے؟ وہ اصل میں یہی چیز ہے جو کھو دیتا ہے. ایک قدرت اسی لیے یہ کام کبھی کبھی کر کے دکھا دیتی ہے کہ اس کے چھن جانے کے بعد ہوتا کیا ہے اس معاملے میں. تو یہ اس کے لیے ہم اپنی آزادی کی قربانی دیتے ہیں، یعنی اس اپنی ضرورت کے لیے کہ چونکہ ہم کو پیدا، اب مصیبت کیا ہوتی ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ جس وقت ہم جوان ہوتے ہیں تو یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ بچپن کیسے گزرا تھا، ماں باپ نے کیا اظہار کیا تھا، پیدائش کے مراحل کیا تھے، لڑکپن کے مراحل کیا تھے، اور جس یعنی جو وقت ہوتا ہے نا فلسفہ بنانے کا وہ ہوتا ہے جوانی کا زمانہ، اس وقت بچپن بھول چکا ہوتا ہے، بڑھاپا بھی آیا نہیں ہوتا. نہ تو وہاں بچے کو کوئی زبان دے دے اور اس سے پوچھے کہ ماں باپ سے محروم کر دیا جائے تمہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ خدا کا بنایا ہوا قانون کیا ہے. اور کسی ایڑیاں رگڑتے ہوئے بوڑھے سے کوئی آدمی یہ پوچھے کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، معلوم ہو جائے یہ اس کا جواب. یعنی آزادی بڑی قدر ہے اور ہمارے دین میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جو قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے اس آزادی کو اس کے اندر استعمال ہونا چاہیے. اس سے ذرا بھی انحراف کیا جائے گا تو اصل میں پھر یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ سب لوگ ٹکٹ لے کے سفر کریں، لیکن کبھی کبھی اگر لڑکے وڑکے بالے جو ہیں بغیر ٹکٹ بھی سفر کر لیا کریں تو چلیں تھوڑی تفریح ہو جاتی ہے. وہ ٹکٹ ہی لینا پڑے گا اور بے ٹکٹ پہ پابندی لگانی پڑے گی، تبھی لوگ ٹکٹ کی قدر کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. جی
یہ جو جس چیز کو ممتا کہا جا رہا ہے جی، وہ کیا محض جذبہ ہوتا ہے یا احساس ذمہ داری بھی ہوتی ہے؟ ایک باپتا جو جس چیز لیک آف اینی بیٹر ورڈ جی، باپتا کوئی چیز ہوتی ہے ویسے؟ یعنی ایک تو ہے بپتا،
یعنی باپ ہونے کے نتیجے میں جو بپتا پڑتی ہے
وہ یعنی پیرنٹ ہڈ میں جو ایک ہے جذبہ کے جو ہے فطری ہوگا وہ بھی، لیکن جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ تو بغیر ایک مستقل تعلق کے وجود میں آئی نہیں سکتا.
صحیح بات. یعنی وہ پیار ہوتا ہے جس کو ممتا کہتے ہیں نا، محبت ہے، یا آپ کی احساس ذمہ داری کہاں سے پیدا ہوگا؟ یعنی وہ کیا چیز ہے کہ میری بیگم صاحبہ نے میرے سامنے کسی بچے کو کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اس باپ کے تعلق کی حالت ہے، ہم نے اس کے لیے نہیں کیا، ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کیا جو ہمارے اندر ودیعت کی گئی، اس کو مت کہو. ہاں اس کو یہ بتاؤ کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو یہ کیا نہیں، کبھی بھی نہیں کیا. یعنی یہ تو خدا نے ہمارے اندر ایک دائیہ ودیعت کیا ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہے، یہ جو بھی کرے ادا کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. تو اصل میں یہ جو احساس ذمہ داری ہے، یہ جو شفقت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو اس کے لیے اپنے جذبات کی قربانی ہے، کیونکہ قدرت نے جانوروں والا معاملہ نہیں رکھا انسان کے، انسان کے اندر جنسی دائیات بھی غیر معمولی رکھے ہیں، ان سب کے اندر انسان اپنے آپ کو ایک قاعدے میں لا کے کنٹرول کر کے اور پھر اس کے بعد ایک میاں اور بیوی کے رشتے کو مستحکم کرتا ہے، پھر ان بچوں کے لیے اثار اور قربانی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر یہ توقع ہوتی ہے کہ اب شاید یہ بھی بیوی سے ڈانٹ کھانے کے باوجود بڑھاپے میں ہم کو کندھے پر اٹھا لے، پھر کہیں توقع ہوتی ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے. تو اب جناب ہم شریعت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی یہ تو گویا قرآن مجید نے بنیاد واضح کی، جو آگے تمہیں قانون دیا جا رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی اساسات یہ ہیں، وہ ان چیزوں کے اوپر یہ قصر تعمیر ہوا ہے. تو سب سے پہلے نکاح، اس کا حکم جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، سورہ نور کی یہ سورہ نور 24ویں سورہ ہے اور اس کی 32-33 آیت ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آپ کو آیات ملیں گی، ایک تو وہ ہے جس میں قرآن نے ابتدان کوئی حکم دیا ہے کسی چیز، آج وہ شروع کر رہا ہے، اور ایک یہ کہ پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے لیکن اگر اس کی سوسائٹی میں خلاف ورزی ہو رہی ہے یا کوئی خرابی ہے تو پھر اس کو وہ زور دے کے بیان، جیسے نماز کا حکم ہے تو یہ اسی نوعیت کا حکم ہے، ایسا نہیں کہ وہ نکاح کا پہلے دن حکم دے رہا ہے، بلکہ اصل میں اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ نہیں، سوسائٹی میں لوگوں کو مجرد نہیں رہنا چاہیے، زور دے رہا ہے اس بات کے اوپر. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَيْمَانِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. کیا بات ہے اس کی، آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے. اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، مجرد یعنی جن کے نکاح نہیں ہوئے ہوئے، یہ جو ایامہ کا لفظ ہے یہ جس طرح رنڈووں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی بیوی مر گئی ہو، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، غالب نے بھی کہا تھا اسی طرح ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جن کی شادی کی عمر کو تو پہنچ گئے ہیں لیکن شادی نہیں ہوئی ابھی کسی وجہ سے. اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہوں، اصل میں یہ دو ٹریجڈیز ہو رہی تھیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگ مجرد ہوتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، غربت ہے، پیسے نہیں ہیں، نکاح کا کوئی موقع نہیں ہے، اب سوسائٹی میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، نکاح نہیں ہوا، یا بیوی مر گئی ایک بار، اب اس کے بعد دوبارہ مشکل ہو گئی وہاں آسانی سے نہیں ملتی تھی عورت جس طرح ہمارے ہاں بیوی مل جاتی ہے نا آسانی کے ساتھ، اس طرح نہیں ملتی تھی. تو مجرد کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کا نکاح نہیں ہوا ہوا یا اب بیوی نہیں ہے اس کے پاس. اچھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لونڈی غلاموں میں سے کچھ وقت تو گزر جاتا تھا، جب بڑھاپا قریب آنے کے قریب ہوتا تھا تو امی ابھی بھی نہیں، اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے تھے. دونوں کو لے لیا قرآن مجید نے کہ دونوں یہ مسئلہ موجود تھا، اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہو اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے نکاح کر دو، حکم دیا کہ ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی آدمی ہمت کرے، حوصلہ کرے، خدا کی بنائی ہوئی معاشرت کے قاعدے میں وہ آگے بڑھے، اللہ اپنے فضل سے، اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کیا تمہارے اندر مخفی صلاحیتیں ہیں. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں لیکن اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتے دینے کے لیے آپ آ جائیں نہیں ہماری آپ کی طرح، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آدمی حوصلہ نہیں کر پا رہا اس لیے کہ نہیں بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتا، انہیں چاہیے کہ عفت اختیار کریں. یعنی اس کی اجازت نہیں دی کہ پھر آدمی آزادانہ جنسی تعلقات قائم کر لیں، انہیں چاہیے کہ عفت اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی دعا کرتے رہیں اللہ پھر بیوی کے ذمہ داریاں اٹھانے کے ان کو قابل کر دے گا. یہ غریب ہیں اصل میں جو زیر بحث ہیں، جن کو پہلے شوق دلایا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ہمت کریں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ان آیات میں یہ بات پوری قطعیت کے ساتھ واضح کی گئی ہے. ان آیات میں یہ بات پوری قطعیت کے ساتھ واضح کی گئی ہے کہ جنسی جذبے کی تسکین کا ایک ہی طریقہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، اور وہ نکاح ہے. اس کی مقدرت نہ ہو، اس کی قدرت نہ ہو، تو یہ چیز بدکاری کے جواز کے لیے عذر نہیں بن سکتی. چنانچہ لوگوں کو تلقین کی گئی ہے کہ ان میں سے جو بن بیاہے رہ گئے ہوں ان کے نکاح کرائیں. یعنی ایک بنیادی بات وہی بات کہ آزادانہ جنسی تعلق کی نفی کی گئی ہے اس کے اندر، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو ایک میاں بیوی کی حیثیت سے رفاقت کا طریقہ ہی اس جذبے کی تسکین کے لیے اختیار کرنا چاہیے. یہ بات آگے بیان کر رہے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا، یعنی یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں پاس نکاح کی مقدرت نہیں ہے وہ اب کہیں کہ ہمیں لائسنس مل گیا ہے، نہیں، وہ عفت کا طریقہ اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے لیے اسباب پیدا کرے گا. چنانچہ لوگوں کو تلقین کی گئی ہے کہ ان میں سے جو بن بیاہے رہ گئے ہوں ان کے نکاح کرائیں. یہ نکاح کیا ہے؟ اعلانیہ ایجاب و قبول. اس کو آج راہ کرم الف کے بغیر لکھا گیا جہاں بھی ہو، اعلانیہ نہیں ہوتا، اعلانیہ ہوتا ہے. اعلانیہ ایجاب و قبول کے ساتھ یہ مرد و عورت کے درمیان مستقل رفاقت کا عہد ہے جو لوگوں کے سامنے اور کسی ذمہ دار شخصیت کی طرف سے اس موقع پر تذکیر و نصیحت کے بعد پورے اہتمام اور سنجیدگی کے ساتھ باندھا جاتا ہے. یعنی نکاح کیا ہے؟ نکاح یہ ہے کہ ایک اعلانیہ ایجاب و قبول ہو. دو آپ نے دوست جمع کیے اور جمع کر کے دو سے انگوٹھا لگوایا کسی بیٹھک میں، کنڈا بند کر کے، یہ نکاح نہیں ہوتا. یعنی نکاح کا مطلب ہے اعلانیہ ایجاب و قبول، اعلان کیا گیا ہے، ساری دنیا کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ ہم میاں اور بیوی کی حیثیت سے آج 2:25 سے زندگی شروع کر رہے ہیں. اعلانیہ ایجاب و قبول پہلی چیز یہ. اچھا، مرد و عورت کے درمیان مستقل رفاقت کا عہد ہے، یعنی یہ توڑنا پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے، لیکن یہ اس اصول پر نہیں باندھا جا سکتا کہ اچھا 2 مہینے کے لیے صحیح، 4 مہینے کے لیے صحیح. یہ مستقل رفاقت کا عہد ہے جو لوگوں کے سامنے، یعنی کہیں چھپ کر نہیں، لوگوں کے سامنے اور کسی ذمہ دار، یعنی اس موقع کے اوپر آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی عزیز، وہ کھڑا ہوگا اور اس ذمہ داری کا احساس دلائے گا، تذکیر و نصیحت کرے گا. یہی خطبہ نکاح ہے. خطبہ نکاح کوئی پوتھی نہیں ہے، منتر نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں. یعنی اس موقع کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی ذمہ دار شخصیت، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کو توجہ دلائے گا کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہونے جا رہا ہے، سب لوگ متنبہ ہو جائیں، اور اس سنجیدہ معاملے کے لیے جو ضروری باتیں کرنی ہوگی کر دے گا. یعنی اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی. یہ جو نکاح کے خطبے میں آیات پڑھتے ہیں یہ بھی دین میں کوئی مقرر نہیں کی گئی. لوگوں نے پڑھنی شروع کر دی یہ 3 آیتیں، پڑھنی شروع کر دی، آپ کوئی اور آیتیں پڑھ دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کے بارے میں کوئی بات کر دیں، نصیحت کر دیں، یعنی جو چیز چاہے کر دیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اعلانیہ ہونا چاہیے اور ایجاب و قبول ہوگا. یعنی پوچھا جائے گا مرد سے بھی اور عورت سے بھی کہ تم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہو، اور علانیہ پوچھا جائے گا, لوگوں کے سامنے ہوگا, مستقل رفاقت کا عہد ہوگا. اور یہ بھی سنت قائم کی گئی ہے کہ اس موقع کے اوپر کوئی ذمہ دار شخصیت تذکیر و نصیحت کرے گی. الہامی صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم میں یہ طریقہ ان کی پیدائش کے پہلے دن سے جاری کر دیا گیا تھا. جی
میں کہ یہ جو ذمہ دار شخصیت کی طرف سے تذکیر و نصیحت کا اسپیکٹ ہے, یہ شریعت کا حصہ آپ نے جس طرح سے ظاہر ہے, تو اس میں پھر ذمہ داری کی جو حیثیت ہے, جی یعنی ذمہ داری کی جو ڈیفینیشن ہے وہ واضح ہونی چاہیے کہ یہ مثلا رشتے کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری سے مراد ہے کہ میں آئندہ اس کی طرف سے کوئی روک ٹوک کر سکتا ہوں اس کو, کیا چیز ہے یہ؟
نہیں, مطلب یہ ہے اصل میں اس نے کچھ نہیں کرنا, اس نے صرف تذکیر اور نصیحت کرنی ہے. یعنی اس موقع کے اوپر باپ کھڑا ہوا ہے اور وہ ایک رفاقت میں نوجوان بچے باندھے جا رہے ہیں, تو وہ ان کو نصیحت کرتا ہے اس موقع کے اوپر کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے, اس کو ان بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے, اس کا لحاظ رکھنا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ہاں کسی ذمہ دار شخصیت کو آپ کو جمعہ پڑھانا ہوتا ہے, خطبہ دینا ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ یہ تو ضروری نہیں کہ یہ بتایا جائے کہ کون سی شخصیت.
نہیں سر, وہاں پہ ذمہ داری جو ہے وہ یا اسٹیٹ کی طرف سے آ رہی ہوگی یا سوسائٹی ایلوکیٹ کر رہی ہوگی کہ یہ آدمی جس کے پیچھے ہم جمع پڑیں گے. مراد یہ جی کہ ذمہ داری خود ایک,
یہ اس میں یہ ہوگا نا کہ جس کو وہ دونوں ذمہ دار سمجھتے ہیں,
میاں بیوی.
میاں بیوی ظاہر ہے کہ نکاح ان کا ہونا ہے, ذمہ دار شخصیت کا تعین تو ان کی طرف سے ہوگا. وہ اپنے باپ کو سمجھتے ہیں تو باپ کھڑا ہو جائے گا, ماں کو سمجھتے ہیں تو ماں کھڑی ہو جائے گی, اگر بھائی کو سمجھتے ہیں بھائی کھڑا ہو جائے گا, اگر کسی صاحب علم کو دعوت دیتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جائے گا, اگر حکمران ہوگا. تو ہماری پرانی روایت تو یہ تھی نا کہ مقامی ایڈمنسٹریٹر نکاح پڑھاتا تھا آگے, یعنی یہ بھی گویا ایک بڑی ذمہ داری کی چیز سمجھی جاتی تھی. تو اس وجہ سے یہ تو تعین نہیں کیا گیا, اور سنت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے بھی نکاح پڑھائے ہیں, باپوں نے بھی نکاح پڑھائے ہیں, حکمرانوں نے بھی نکاح پڑھائے ہیں, یعنی یہ سب ہوتا رہتا ہے. الہامی صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم میں یہ طریقہ ان کی پیدائش کے پہلے دن ہی سے جاری کر دیا گیا تھا. چنانچہ قرآن نازل ہوا تو اس کے لیے کوئی نیا حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی یہ نہ خیال کیا جائے کہ یہ قرآن نے پہلی مرتبہ نکاح کا طریقہ جاری کیا ہے, ایک قدیم سنت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت میں اسی طرح باقی رکھا ہے جیسے چلا آ رہا تھا, جیسے بنی آدم میں ہمیشہ سے نکاح کا طریقہ چلا آ رہا. خود حضور کی نبوت سے پہلے آپ کا نکاح ہوا ہے نا حضرت خدیجہ کے ساتھ, ویسے ہی ہوا ہے. اس میں روایتوں میں معلوم ہے حضرت ابو طالب نے اس موقع کے اوپر خطبہ دیا پڑھا, وہ خطبہ بھی نقل ہوا ہے, یعنی جو اس موقع پر ہو رہا. یعنی یہ گویا قدیم ترین روایت ہے, بنی اسرائیل میں بھی یہی ہے, تورات میں بھی یہی طریقہ تجویز سب یہی ہے. ایک قدیم سنت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت میں اسی طرح باقی رکھا ہے. یہاں یعنی اس آیت میں جو آیت کوٹ کی گئی ہے, یہاں اس کی ترغیب کے ساتھ, یعنی یہاں یہ نہیں کیا گیا کہ پہلی مرتبہ نکاح کا حکم دیا گیا ہے, بلکہ نکاح کے اس قدیم طریقے کو مجرد لوگوں کے بارے میں اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی. یہاں اس کی ترغیب کے ساتھ لوگوں کو مزید یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ اگر غریب بھی ہوں تو اخلاقی مفاسد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکاح کریں, اللہ نے چاہا تو یہی چیز ان کے لیے رزق و فضل میں اضافے کا باعث بن جائے گی. یعنی یہ اصل میں اب یہاں آ کے ایمان متعلق ہوتا ہے ہمارے معاشی اقدامات سے, یعنی چونکہ یہ کام کرنے کا ہے تو خدا مدد کرے گا. اچھا, یہ رزق و فضل میں اضافہ ہو جائے گا شادی کرتے ہی. استاد امام امین حسن اسلائی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے, آپ کہیں کہ بھائی رزق و فضل کا ستیہ ناش کرنا شروع کر دیں گے شاپنگ کر کر کے. استاد امام امین حسن اسلائی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے, یہ بڑی خوبصورت عبارت ہے ان کی تدبر قرآن میں پانچویں جلد میں, یہ اسی کے تحت لکھتے ہیں, آدمی جب تک بیوی سے محروم رہتا ہے وہ کچھ خانہ بدوش سا بنا رہتا ہے اور اس کی بہت سی صلاحیتیں سکڑی اور دبی ہوئی رہتی ہیں. اسی طرح عورت جب تک شوہر سے محروم رہتی ہے اس کی حیثیت بھی اس بیل کی ہوتی ہے جو سہارا نہ ملنے کے باعث پھیلنے اور پھلنے پھولنے سے محروم ہو. لیکن جب عورت کو شوہر مل جاتا ہے اور مرد کو بیوی کی رفاقت حاصل ہو جاتی ہے تو دونوں کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں, اور زندگی کے میدان میں جب وہ دونوں مل کر جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد میں برکت دیتا ہے اور ان کے حالات بالکل بدل جاتے ہیں. یہ بارہا کا تجربہ, یعنی بالعموم ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ایک چیز, یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح کا لیے جو آیت منتخب کی گئی ہے, یہ آیت نکاح کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ہے ان لوگوں کو جو وہاں نکاح نہیں کر رہے تھے عرب میں. ورنہ نکاح کا جو قانون ہے وہ قدیم سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی, اسی وجہ سے میں نے اس کو سنن کی فہرست میں رکھا ہے اس چیز کو. جناب اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی.